الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کا بے حد شکر اور احسان ہے اور اس بندے کے لیے آج اس کے لیے بہت بڑی سعادت اور شرف کی بات ہے کہ اصطلاحی جلسے میں اللہ رب العزت نے شرکت کا موقع عطا فرمایا اور اتنے علماء صلحاء طالبین اور سالکین کے قدموں میں بیٹھ کر اللہ نے کچھ اپنے سبق کی تکرار کا موقع عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جلسے کے جو مقاصد ہیں اس مقاصد میں ہم سب شرکت کرنے والوں کو اللہ کامیاب فرما دے اور ہماری اس جلسے میں جو شرکت ہے وہ شرکت نہ رسمی ہو نہ اسمی ہو, وہ شرکت حقیقی شرکت ہو, یعنی جس کے اندر کوئی نام یا رسم موجود نہ ہو بلکہ اس کے اندر حقیقت موجود ہو. اور وہ حقیقت کیا ہے کہ ہمارے یہ بڑے تشریف فرما ہے حضرت مولانا عبد الحمید صاحب دامت برکاتہم, وہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل میں ایک سوز ہے, ایک درد ہے, ایک امت کا فکر ہے, اور اسی درد اور سوز اور فکر کے ساتھ ہر سال اس جلسے کا انعقاد کیا جاتا ہے. کس لیے کیا جاتا ہے؟ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس دنیا کی مادیت کے چمک دمک کے دور میں جب ہم اس دنیا کی دوڑ میں شریک ہوتے ہیں تو ہم اپنے اصلاح اور درستی کا جو سبق ہے ہم اسے بھول جاتے ہیں. پھر حضرت نظر کرم فرماتے ہیں, توجہ فرماتے ہیں, پھر سب کو یہاں پر جمع فرماتے ہیں, پھر اس سبق کی تکرار ہوتی ہے, اسے یاد دلایا جاتا ہے, ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو کس مقصد کے لیے آئے ہیں, اور ہمیں اس دنیا میں اپنی زندگی کو کامیاب کس طرح سے بنانا ہے. کیونکہ اس دنیا میں انسان اللہ رب العزت کی مخلوقات میں یہ اشرف المخلوقات ہے, سب سے اشرف ہے. کیونکہ اس ساری کائنات کو جو اللہ نے بنایا ہے اس ساری کائنات میں اللہ تعالی کی جو شاہکار تخلیق ہے وہ انسان ہے. پھر اللہ نے انسان کو خالی ایسے ہی نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے انسان کے اندر بہت سی تخلیقی صلاحیتوں کو رکھا ہے. اور جیسے ماحول کے اندر یہ ہوتا ہے، جیسے حالات کے اندر یہ ہوتا ہے، اپنے لیے مشکلات سے، پریشانیوں سے نکلنے کے راستے بھی بنا لیتا ہے، اپنے لیے آسانیاں بھی پیدا کر لیتا ہے. میں گزشتہ دو روز سے مثال عرض کر رہا تھا کہ پہلے کبھی اس ملک میں لوڈ شیڈنگ کا تصور نہیں ہوتا تھا، لیکن اب 10-10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ بھی ہونے لگی تو لوگوں نے اس کا متبادل تلاش کر لیا کہ بھئی متبادل جو ہے وہ توانائی کیسے حاصل کی جائے، وہ سولر کے ذریعے سے، وہ جنریٹر کے ذریعے سے، وہ بیٹری کے ذریعے سے. کیوں متبادل توانائی کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ تاکہ اس اندھیرے کی ظلمتوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں، اس اندھیرے کی پریشانیوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں. تو یہ ایک انسان کی ایک تخلیقی صلاحیت ہے کہ وہ اپنے لیے بہت سی مشکلات اور پریشانیوں سے نکلنے کے راستے بنا لیتا ہے. لیکن جہاں ہم دنیا کے لیے فکر کرتے ہیں، دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کا فکر کرتے ہیں، وہیں پر یاد رکھیے کہ ہمارے اندر بھی کچھ اندھیرے موجود ہیں. اور یہ باہر کے اندھیرے تو نامعلوم کس کی نااہلی کا نتیجہ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اندر جو اندھیرے ہوتے ہیں وہ ہماری اپنی نااہلی کا سبب ہوتے ہیں. کیونکہ ہمارے اندھیروں کا سبب، ہمارے اندر کی ظلمت اور قساوت کا جو سبب ہے، وہ کوئی اور نہیں ہوتا، وہ ہمارے اپنے گناہ ہوتے ہیں، ہماری اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہماری غفلت ہوتی ہے، ہماری آزادی اور بے باکی ہوتی ہے. اور پھر کیفیت یہ ہے کہ ہم اس اندر کے اندھیروں کے ایسے عادی ہو جاتے ہیں، اس ظلمتوں کے ایسے عادی ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ اپنی طبیعت کو مانوس کر لیتے ہیں، طبیعت میں وحشت نہیں ہوتی، ہم اسے دور کرنے کا فکر نہیں کرتے کہ اس اندر کی اندھیروں کو، خرابیوں کو کس طرح سے دور کیا جائے. تو یاد رکھیے کہ جس طرح ہمیں باہر کی چیزوں کو درست کرنے کا فکر رہتا ہے، اس سے کہیں زیادہ فکر ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے کا ہونا چاہیے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس باہر کی زندگی کے اندر ہم جتنی چاہے سہولیات کو جمع کر لیں، آسائش اور آرائش کو جمع کر لیں، لیکن بالآخر انجام کیا ہے؟ سب چھوڑ کے جانا ہے، سب چھوڑ کے جانا ہے، اور یہ سب کچھ یہیں رہ جانے والا ہے. لیکن انسان کا جو اندر کا نور ہے، روشنی ہے، یا اس کے اندر کی ظلمت اور اندھیرے ہیں، یہ ایسی چیز ہے کہ یہ اس کے ساتھ جانے والی ہے. اگر اندر سے اپنے باطن کو، قلب کو روشن اور منور کر کے گیا، تو یاد رکھیے کہ یہ قبر کی تنہائی میں بھی قبر کو روشن کرنے والا ہوگا. اور اگر یہاں سے اندھیروں کو ساتھ لے گیا، تو پھر اس کا نتیجہ بڑا ہولناک ہے. تو ہمیں فکر صرف دنیا کی اس محدود سی زندگی تک نہیں کرنی چاہیے، اس کے بعد آنے والی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیں اس فکر کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنا چاہیے کہ ہمارا آگے کیا ہوگا، اس دنیا سے جانے کے بعد ہمارا کیا ہوگا. اور یاد رکھیے کہ اس قسم کے اجتماعات جو ہوتے ہیں، جلسے جو ہوتے ہیں، وہ یہی فکر بیدار کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ہمیں یہ بتانے کے لیے ہوتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم ایک مسافر کی حیثیت سے رہ رہے ہیں، اور یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، اور یہاں پر چل چلاؤ ہے، کوئی آج گیا، کوئی کل گیا، کوئی صبح گیا، کوئی شام گیا، تو یہاں تو چل چلاؤ ہے، لیکن فکر ہم نے آگے کی کرنی ہے کہ آگے ہمارا انجام کیا ہوگا. اور یاد رکھیے کہ جس کے دل میں یہ فکر بیدار ہو جاتی ہے کہ آگے میرا انجام کیا ہوگا، اللہ کے سامنے جب میری پیشی ہوگی، جواب دہی کرنی ہوگی، اس جواب دہی کے اندر میں کتنا کامیاب ہوں گا اور میں کتنا ناکام ہوں گا. کیونکہ اس دنیا کی زندگی میں ہمارا جو نفس ہے، یہ ہمیں دھوکہ دیتا ہے. یہ ہمارا نفس کس طرح سے دھوکہ دیتا ہے؟ یہ ہمارا نفس اس طرح سے ہمیں دھوکہ دیتا ہے کہ ہماری خامیوں کو، خرابیوں کو، یہ خوبیاں بنا کر ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے. اور ہم ہیں کہ اس نفس کے دھوکے کے اندر آ جاتے ہیں اور یہ نفس ہمیں اپنا معتقد بنا لیتا ہے اور ہم اس نفس کے اعتقاد میں دھوکا کھا جاتے ہیں اور ہم بھی اپنے معتقد بن جاتے ہیں. یاد رکھیے کہ اپنے نفس کی نگرانی سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے. آج اگر ہماری زندگی کے اندر پریشانیاں ہیں, مشکلات ہیں, زندگی کے اندر چین اور سکون نہیں ہے, باوجود اس کے کہ آج ہمارے پاس راحت کے اسباب بہت زیادہ ہیں, آپ دیکھ لیجئے ہم جس ادارے میں موجود ہیں دارالعلوم ہے, آج کے زمانے میں جو طلبہ کو سہولیات میسر ہیں, آپ ذرا ماضی قریب کو ذرا دیکھ لیجئے کہ اس زمانے کے اندر مدارس میں طلبہ کو ایسی سہولیات میسر تھی, ایسے دارالاقامے تھے اور ایسا کھانا پینا اور ایسا ماحول موجود تھا. کتنی مشقت اور مجاہدے سے ایک طالب علم حاصل کرتا تھا اور پھر علم حاصل کرنے کے اس مرحلے میں کبھی اس کی زبان پر شکوہ نہیں ہوتا تھا, شکایت نہیں ہوتی تھی, وہ شکر کی کیفیت کے ساتھ علم حاصل کرتا تھا. آج کے زمانے کا طالب علم جہاں اس کے لیے بے حساب سہولیات موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود آج کے زمانے کا طالب علم, آج کے زمانے کا انسان آج ہمیں وہ شکر ادا کرتا ہوا نظر نہیں آتا, وہ شکوہ کرتا ہوا نظر آتا ہے. آپ اندازہ لگائیے آخر کیوں؟ کیونکہ آج ہماری نظر, ہماری سوچ اور فکر جو ہے وہ دنیا کی اس مادیت کے ساتھ پھنسی ہوئی ہے, دنیا کی اس مادیت کے اندر اٹکی ہوئی ہے. ہم نے اپنی سوچ کا مرکز اور محور جو ہے وہ صرف دنیا کو بنا رکھا ہے, دنیا کے آرام اور آسائش کو بنا رکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان اس آرام اور آسائش کے لیے بہت سی چیزوں کو بدلتا رہتا ہے, کبھی لباس بدلتا ہے, کبھی گھر بدلتا ہے, کبھی کاروبار بدلتا ہے, کبھی سواریاں بدلتا ہے, کبھی دوست بدلتا ہے, کبھی شہر بدل دیتا ہے, لیکن پریشان پھر بھی رہتا ہے. وہ پریشان کیوں رہتا ہے؟ وہ پریشان اسی لیے رہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نہیں بدلتا. وہ پریشان اس لیے رہتا ہے کہ اپنے آپ کو نہیں بدلتا. اگر انسان اپنے آپ کو بدل لے تو یاد رکھیے کہ پھر اس کے لیے پریشانی کو پریشانی نہیں ہے, کیونکہ جب انسان اپنے آپ کو بدل لیتا ہے اس بدلنے کی سب سے پہلی علامت اور پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل کے اندر اپنے رب کی معرفت آ جاتی ہے, اپنے رب کی پہچان آ جاتی ہے, وہ اپنے رب سے شناسا ہو جاتا ہے. اور یہ شناسائی ایسی ہوتی ہے کہ پھر وہ چاہے دکھ اور تکلیف میں بھی ہے, بیماری میں بھی ہے, اس حالت کے اندر بھی اس کی زبان پہ شکوہ نہیں ہوتا, اس حالت میں بھی شکر ہوتا ہے, کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے محبوب کی طرف سے ہے. جو کچھ بھی حال پیش آ رہا ہے, اچھا ہے یا برا ہے, طبیعت کے موافق ہے یا طبیعت کے خلاف ہے, لیکن ہے کس کی جانب سے؟ ارے میرے محبوب کی جانب سے ہے. اور جب میرے محبوب کی جانب سے ہے, وہ جس حال میں رکھے میں راضی ہوں, تو کبھی زبان پر شکوہ نہیں آتا, کیونکہ جب معرفت بڑھتی ہے تو محبت بھی بڑھتی ہے. اور یاد رکھیے کہ محبت ہمیشہ بقدر معرفت ہوا کرتی ہے. جتنی جتنی معرفت بڑھتی جاتی ہے محبت بھی بڑھتی جاتی ہے. اور اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھ کر ہمیں کیا چیز ملتی ہے؟ ہمیں رب کی معرفت ملتی ہے, ہمیں رب کی پہچان ملتی ہے. وہ کس طرح سے ملتی ہے؟ وہ ان کی صحبت میں ملتی ہے, کیونکہ یہ سودا یہاں پہ ملتا ہے, یہ سودا کہیں اور نہیں ملتا, یہ دنیا کے بازاروں میں یہ سودا نہیں ملتا, یہ سودا اللہ والوں کے قدموں میں ملتا ہے. وہ معرفت کیسی معرفت ہوتی ہے کہ اس معرفت میں انسان اپنے آپ کو بھی پہچانتا ہے اور اپنے رب کو بھی پہچانتا ہے. کیونکہ جس نے اپنے آپ کو نہ پہچانا, بھلا وہ اپنے رب کو کیسے پہچانے گا؟ حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان جس کو اپنے نفس کی معرفت حاصل ہوتی ہے اسے رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے. اور مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ معرفت نفس ذریعہ بن جاتی ہے معرفت رب کا. تو یہ معرفت نفس بھی کہاں حاصل ہوتی ہے؟ یہ بھی اللہ والوں کے قدموں میں حاصل ہوتی ہے, یہ کہیں اور حاصل نہیں ہوتی. لیکن ہم ہیں کہ ہم ان اللہ والوں کے قدموں میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم ان کے پاس بیٹھ کر اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج بہت سے زیادہ اگر اہتمام لوگ کر لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بحث ہو جاتے ہیں اور بس بحث ہونے کے بعد پھر اپنے آپ کو فارغ سمجھ لیتے ہیں. پھر یہ سمجھتے ہیں کہ بحث ہونے کے بعد بس اب ہمیں جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، اب ہمیں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یاد رکھیے کہ یہ دھوکہ ہے، کیونکہ بیعت سنت ہے اور اصلاح فرض ہے. اور اس کی مثال میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص فجر کی سنتیں پڑھ لے اور فجر کے فرض نہ پڑھے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس نے فجر کی نماز پڑھ لی. اور اگر کوئی شخص فجر کے فرض پڑھ لے اور سنتیں نہ پڑھے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے فجر کی نماز پڑھ لی. اسی طرح جو بیعت ہونے کے بعد جس نے اپنے آپ کو فارغ سمجھ لیا، تو ایسا ہے جیسے فجر کی سنتیں پڑھ لی. لیکن اگر کوئی شخص بیعت تو نہیں ہوا لیکن اصلاح کے اہتمام کے اندر لگا ہوا ہے، اپنی درستی کے اندر وہ لگا ہوا ہے، وہ ایسا ہے جیسے فجر کے فرض اس نے پڑھ لیے، اسے مقصود حاصل ہے. کیونکہ مقصود کیا ہے؟ مقصود اپنے نفس کی اصلاح ہے. کس لیے ہے وہ نفس کی جو اصلاح ہے؟ وہ کس لیے ہے؟ وہ معاشرے میں بڑا بننے کے لیے نہیں ہے، وہ لوگوں میں عزت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے. وہ جو نفس کی جو اصلاح ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے. اسی لیے مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ بیعت سے پہلے اس حقیقت کو واضح فرمایا کرتے تھے کہ بھائی مقصود طریق کیا ہے؟ مقصود طریق اللہ کی رضا ہے. نہ کوئی کیفیات مطلوب ہے، نہ کوئی منصب مطلوب ہے، نہ کوئی درجہ مطلوب ہے، بس اللہ کی رضا مطلوب ہے، اللہ راضی ہو جائے. اور جس نے اس مقصد کو پہچان لیا، جو اللہ کی رضا جو ہی کے اندر لگ گیا، اس نے اپنی گاڑی کو صحیح راستے پر، تو مقصود طریق تو اللہ کی رضا ہے. مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ایک ملفوظ اس وقت میرے سامنے ہے، اور اس میں حضرت نے اسی حقیقت کو واضح کیا. اور بہت سی ہماری کوتاہیاں فی زماننا جو آج ہمارے اندر رائج ہیں، جن کوتاہیوں سے ہم گزر رہے ہیں، ان کوتاہیوں کی نشاندہی اس کے اندر موجود ہے. مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل تاریخ کا اجماع ہے. اہل تاریخ کس کو کہتے ہیں؟ جس اللہ کے راستے میں چلنے والے ہیں، اس راستے کو طے کرنے والے ہیں، وہ اہل تاریخ ہیں. تو اہل تاریخ کا اجماع ہے کہ جو شخص دوسروں کی تربیت کرتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ ایک وقت اپنے لیے یکسوئی اور خلوت کا ضرور مقرر کرے. ایک وقت اپنے لیے یکسوئی اور خلوت کا ضرور مقرر کرے. اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن اپنے لیے خلوت کا کوئی وقت مقرر نہیں کرتے. اور آج کے زمانے میں خلوت تو ناپید ہو گئی ہے. وہ کیسے ناپید ہو گئی؟ یہ جو اسمارٹ فون جو ہمارے پاس ہے نا، یہ ایک چھوٹی سی ڈیوائس ہے کہ طلبہ کو بھی اگر منع کیا جائے کہ بھائی اسے استعمال نہ کرو تو طلبہ کو بھی برا لگتا ہے، کہتے جی کیوں منع کرتے ہیں. ارے بھائی، معلوم ہونا چاہیے کہ آج کے زمانے میں یہ سب سے زیادہ بری صحبت کا ذریعہ ہے. کہ اگر اتنے پاکیزہ ماحول کے اندر رہ کر بھی یہ برا ساتھی ساتھ ہے، تو یہ آپ کے مقصد کے حصول کے اندر رکاوٹ ہے، بہت بڑی رکاوٹ ہے. تو آج کے زمانے میں خلوت کو برباد کرنے والا اگر کوئی آلہ ہے، یہ موبائل فون ہے، کہ جس نے اس خلوت کو بھی جلوت کے اندر بدل دیا ہے. اب وہ خلوت بھی خلوت نہیں رہی، اور وہ خلوت، وہ تنہائی کہ جو پاکیزہ ہونی چاہیے تھی، جو اللہ کے استحضار کے ساتھ ہونی چاہیے تھی، جس میں اللہ کا خوف اور خشیت ہونا چاہیے تھا، جس میں اللہ کی محبت سے رونا چاہیے تھا، اللہ کے خوف سے رونا چاہیے تھا، آج اس میں انسان کو ایک دھوکہ لگ گیا کہ تنہائی ہے، خلوت ہے، کوئی اس کے پاس موجود نہیں ہے، لیکن اس کا یہ موبائل فون اس کے پاس موجود ہے. اور اسے دھوکہ لگا کہ مجھے کوئی دیکھنے والا موجود نہیں ہے، کوئی میرے پاس نہیں ہے، اور پھر اس تنہائی اور خلوت کو یہ ناپاک کر رہا ہے، اور یہ پراگندہ خیالی کا شکار ہے، یہ اپنے افکار اور خیالات کو بگاڑ رہا ہے، اور سوچ رہا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو اللہ تو کہتا ہے الم یعلم بھی ان اللہ یرا، کہ کیا انسان نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ تو اس چھوٹی سی اس ڈیوائس نے اس حد تک ہمیں دھوکے میں ڈالا کہ ہم اس استحضار کو بھی بھول گئے کہ اس تنہائی اور خلوت میں اگر کوئی میرے پاس موجود نہیں ہے، ارے میرا پیدا کرنے والا رب تو موجود ہے، وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی نظروں سے تو میں پوشیدہ نہیں ہوں. اور پھر یاد رکھیے کہ انسان کی جو روحانیت کا سفر ہے، اس کی جو باطنی ترقی کا سفر ہے، اس کے جو نسبت مع اللہ کا سفر ہے، تعلق مع اللہ کا سفر ہے، اس میں انسان کے جو افکار اور خیالات ہوتے ہیں یہ جتنے زیادہ پاکیزہ ہوتے ہیں اتنا ہی اس کے سفر کے اندر ترقی کی رفتار تیز ہوتی ہے. اور اگر یہ افکار اور خیالات پراگندہ ہو جائیں، یہ نجس ہو جائیں، یہ ناپاک ہو جائیں، پھر انسان اس ترقی کے سفر سے رہ جاتا ہے، پھر وہ پریشانیوں کا شکار رہتا ہے، انتشار ذہنی کا شکار رہتا ہے، ذہنی خلجان کا شکار رہتا ہے، ذہنی یکسوئی ختم ہو جاتی ہے. اور اس نسبت مع اللہ کے سفر میں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، یا یہاں پہ طلبہ بھی موجود ہیں، طلبہ کو علم کے حصول میں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ذہنی یکسوئی ہے. کہ جتنی زیادہ ذہنی یکسوئی ہوگی اتنا زیادہ علم کا ٹھہراؤ ہوگا، علم کا گہراؤ ہوگا، اتنی گہرائی کے ساتھ وہ علم حاصل کیا جائے گا. اور اگر اس ذہنی یکسوئی کو خراب کر لیا، اسے نجس اور ناپاک کر لیا، پراگندہ خیالی کا شکار ہو گیا، تو پھر جب جہاں پر انتشار موجود ہے، ایک خلجان موجود ہے، پھر اس کے اندر علم کی کیا گہرائی ہوگی، اس کے اندر کی علم کی سطح کیا ہوگی، انسان خود اپنا اندازہ کر سکتا ہے. پھر اسی طرح سے ایک طالب اور سالک ہے، وہ ذکر اذکار کرتا ہے، وہ عبادات کا اہتمام کرتا ہے، لیکن اگر وہ اس لعنت سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، تو یاد رکھیے کہ اس پراگندہ خیالی کی وجہ سے، اس افکار اور خیالات کے بگاڑ کی وجہ سے، اس ذکر انوار کا جو فائدہ ہے اسے حاصل نہیں ہوتا. کیونکہ بزرگوں نے فرمایا کہ یہ انسان کی جو سوچ اور فکر ہے نا، یہ بڑی قیمتی چیز ہے، اس لیے اس سوچ اور فکر کی، افکار اور خیالات کی حفاظت کا بزرگوں نے بڑا اہتمام کیا ہے، اور اپنے متبعین کو اس کی خاص تعلیم اور ہدایت دی ہے کہ بھائی اپنے افکار اور خیالات کو نہ بگڑنے دو. ایک اللہ والے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل کی چوکھٹ پر 40 سال تک پہرا دیا کہ کوئی اللہ کا غیر میرے دل میں داخل نہ ہو جائے. یہ کیا ہے؟ یہ کوئی کھیل نہیں ہے. کس لیے کہ یہ سوچ اور فکر اگر بگڑ گئی، افکار اور خیالات اگر بگڑ گئے، تو اس کی مثال آکسیجن کی ہے کہ اگر انسان کو صحیح آکسیجن نہ ملے، اس کی صحت برباد ہو جاتی ہے. اچھی صحت کے لیے اچھی آکسیجن ضروری ہے. اسی طرح اس روحانیت کے سفر میں اس افکار اور خیالات کی جو پاکیزگی ہے، یہ مثل آکسیجن کے ہے کہ جتنی صاف شفاف یہ افکار اور خیالات ہوں گے، اتنا ہی انسان کی روحانیت میں اور اس کی باطنی صلاحیتوں میں ترقی ہوگی، اس کی نفسانیت کمزور ہوگی. اور دو چیزوں کی انسان کو بہت ضرورت ہے اس روحانیت کے سفر میں آگے بڑھنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے. ایک اسے خلوت کا اہتمام کرنا چاہیے، تنہائی کا، خلوت کا، اور اس خلوت میں ذکر اللہ کا اہتمام کرنا چاہیے کہ تنہائی اور خلوت اور اس کے ساتھ ذکر اللہ کا اہتمام. آگے حضرت یہی بات فرماتے ہیں کہ اہل طریق کا اجماع ہے کہ جو شخص دوسروں کی تربیت کرتا ہے، اس کے لیے لازم ہے ایک وقت اپنے لیے یکسوئی اور خلوت کا مقرر کرے، ورنہ نسبت مع اللہ ضعیف ہو جائے گی، ورنہ نسبت مع اللہ ضعیف ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی. اب یہاں پر شیطان ہمیں ایک دھوکہ دیتا ہے. میرے شیخ حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ درس و تدریس سے وابستہ، یا دعوت و تبلیغ سے وابستہ، یا کوئی خانقاہ میں ذکر و شغل سے وابستہ، تو انسان کو یہ دھوکہ لگتا ہے کہ بھئی یہ میں جو کام کر رہا ہوں، یہ بھی تو دین کی خدمت کا کام ہے نا، تو پھر مجھے خلوت کی کیا ضرورت ہے؟ کہ تنہائی میں جا کر بیٹھوں، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کروں، تو یہ بھی تو دین کی خدمت کا کام ہے نا، کہ پڑھنے پڑھانے میں لگا ہوا ہوں، دعوت و تبلیغ میں لگا ہوا ہوں، میں خانقاہ میں وقت لگا رہا ہوں، تو پھر مجھے اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرے شیخ حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، کہ جب آپ اپنے فرائض منصبی سے فارغ ہو جائیں تو پھر آپ تنہائی میں خلوت میں اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں. کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ اس امت کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے، اس امت کو یہ ڈائریکشن دی جا رہی ہے کہ اس نسبت اور معرفت کے سفر میں اگر تم ترقی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اس دنیا کے مشاغل میں مشغول رہ کر فرصت اور خلوت کا وقت نکالنا ہوگا، اس کے بغیر یہ ترقی کا سفر شروع نہیں ہوگا. اور یاد رکھیے آگے جو حضرت نے بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ اصل نفع لازم ہے اور نفع متعدی مقصود نہیں ہے بلکہ مقصود کا ذریعہ ہے. اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ایک تو وہ کام ہے کہ جس کا نفع انسان کی اپنی ذات کو ہوتا ہے وہ نفع لازم کہلاتا ہے، اور ایک نفع متعدی ہے کہ جس کا فائدہ دوسروں کو ہوتا ہے. مثلا ایک دعوت و تبلیغ سے وابستہ ہے یا درس و تدریس سے وابستہ ہے، جب وہ اس شغل کے اندر مشغول ہے تو اس کا فائدہ اس کی ذات سے دوسروں کو پہنچ رہا ہے، یہ نفع متعدی ہے. اب نفع متعدی کے ساتھ ساتھ اسے نفع لازم کی بھی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ اسے نفع لازم کی ضرورت نہیں. مثلا یہ اجتماع جاری ہے، اصلاحی جلسہ چل رہا ہے، اب بہت سے حضرات کی جو ہے ڈیوٹی خدمت پر بھی لگی ہوگی کہ بھائی آنے والے مہمانوں کی خدمت کرنی ہے، ان کو کھانا بھی کھلانا ہے، دسترخوان پر بھی بٹھانا ہے. تو یہ کیا خدمت کیا ہے؟ یہ متعدی ہے، یعنی ان کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں خود کھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دوسروں کو کھلائیں اور خود نہ کھائیں. انہیں خود بھی تو کھانے کی ضرورت ہے، وہ جو خود کھانا ہے وہ نفع لازم ہے. کہ اگر دوسروں کو کھلاتے رہے اور خود نہ کھایا تو پھر آگے جا کر یہ ہوگا کہ وہ خود جب نہیں کھائیں گے تو دوسروں کو کھلانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے. ارے دوسروں کو کھلانے کی صلاحیت جو آئے گی، قوت جو آئے گی، وہ تو جب ہی آئے گی کہ جب خود اپنا بھی خیال کریں گے، اپنے آپ کو بھی غذا دیں گے. تو جیسے جسمانی غذا کا اہتمام ہے ایسے روحانی غذا کا بھی اہتمام ہے کہ تنہائی اور خلوت میں بیٹھ کر اپنے لیے ذکر اللہ کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کا فائدہ اور نفع وہاں پر ہوگا جہاں پہ نفع متعدی ہوگا، پھر اس کا نفع اور فائدہ وہاں محسوس ہوگا. آگے حضرت نے فرمایا کہ خوب سمجھ لو اس غلطی میں بہت لوگ مبتلا ہیں، اس غلطی میں بہت لوگ مبتلا ہیں. بعض سالکین اس نیت سے ذکر و شغل کرتے ہیں، یعنی وہ غلطیاں وہ گتاہیاں جو آج ہمارے اندر موجود ہیں. بعض سالکین اس نیت سے ذکر و شغل کرتے ہیں تاکہ تکمیل کے بعد مخلوق کی اصلاح کریں، تکمیل کے بعد مخلوق کی اصلاح کریں. اور یہ کیا ہے؟ یہ جا پسندی ہے، یہ بڑا بننا ہے، یہ اپنے آپ کو بڑا بننے کا تصور اندر موجود ہے. حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے ہوئے، ایک شخص 10 برس تک حضرت کی خدمت میں رہا اور 10 برس کے بعد کہنے لگا کہ حضرت میں تو جا رہا ہوں، مجھے تو آپ کے پاس رہ کر کوئی فائدہ نہیں ہوا. پوچھا کہ بھائی ایک بات تو بتا، آیا کس نیت سے تھا؟ آنے کا مقصد کیا تھا؟ ارادہ کیا تھا؟ کہنے لگا میں تو اس نیت سے آیا تھا کہ تھوڑا عرصہ آپ کے پاس رہوں گا، آپ کی خدمت کروں گا، پھر آپ کی طرف سے مجھے بیعت کی اجازت ہو جائے گی، اور پھر جس طرح سے لوگ آپ کی خدمت کرتے ہیں میری خدمت کریں گے، جیسے آپ کو ہدایات ملتے ہیں مجھے بھی ہدایات ملیں گے، میں تو اس لیے آیا تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ جا بھائی، اب تیرے جانے کا غم نہیں ہے، تیری تو نیت ہی فاسد تھی، تو تو شرک میں مبتلا تھا، تو تیری تو نیت فاسد تھی. تو اس طریق میں لگنے کے بعد جو اصلاح کا طریق ہے، جو تزکیہ کا راستہ ہے، جو درستی کا راستہ ہے، اس راستے کے اندر جو اس کی بنیاد ہے وہ نیت کی درستی ہے، کہ اپنی نیت کو درست رکھنا چاہیے. کسی جا پسندی کی بڑا بننے کی نیت نہ ہو. اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ بہت سے سالکین اس نیت سے ذکر و شغل کرتے ہیں تاکہ اپنی تکمیل کے بعد مخلوق کی اصلاح کریں. مخلوق کی اصلاح کریں. یاد رکھو یہ خیال فرماتے ہیں کہ طریق میں راہزن ہے, اس راستے کے اندر راہزن ہے, راہ کو مارنے والا ہے, ترقی سے روکنے والا ہے. اگر یہ خیال اندر آ گیا کہ میں لوگوں کی اصلاح کروں گا تو بھائی یہ تو راہزن ہے, اس راستے کے چور کو نکالو. اور فرمایا کہ اس نیت کے ساتھ کچھ حاصل نہ ہوگا. نیت میں فساد ہے نا, کیونکہ انسان کو اس کی نیت کا پھل ملتا ہے, اس کو نیت کا صلہ ملتا ہے. تو جب نیت کے اندر فساد ہے تو فرماتے ہیں کہ اس نیت کے ساتھ کچھ حاصل نہ ہوگا. ابھی سے بڑا بننے کا شوق, ابھی سے بڑا بننے کا شوق کہ بیٹے تو بنے نہیں اور باپ بننے کا شوق, ابھی بیٹے تو بنے نہیں اور باپ بننے کا شوق. اور اسی طرح حضرت ایک اور بات فرمایا کرتے تھے, اسی پر فرمایا کرتے تھے کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم ذکر و شغل اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم آگے چل کے لوگوں کی اصلاح کریں گے, لوگوں کو درست کریں گے. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ابھی مربع تو بنا نہیں ہے اور مربی بننے کی فکر ہے, کیونکہ ابھی تو مجاہدے کی بھٹی سے تو گزرا نہیں. مربع کبھی دیکھا, مربع جو ہوتا ہے جب مربع بنتا ہے, مثلا سیب کا جب مربع بنتا ہے اس کو چھیلا جاتا ہے, اس کو سوئیوں سے چبویا جاتا ہے, اسے پانی کے اندر ابالا جاتا ہے, پھر اسے شیرے کے اندر ڈبویا جاتا ہے, پھر کتنے مشقت اور مجاہدے کے بعد جا کر جب وہ مربع بنتا ہے. تو حضرت یہ مثال دے کر فرماتے تھے کہ بھائی ابھی مربع تو بنا نہیں اور مربی بننے کی فکر ہے, یعنی مجاہدے کی بھٹی سے تو گزرا نہیں. ابھی تیرے اندر کتنی خامیاں موجود ہیں, کتنا کچا پن تیرے اندر موجود ہے, اور تو لوگوں کی اصلاح کی فکر کر رہا ہے, پہلے اپنی تو فکر کر لے. اور ہمارے حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ شعر پڑھا کرتے تھے, فرمایا کرتے تھے اس بات پر نا کہ آج اپنی اصلاح سے تو ہم غافل اور دوسروں کی اصلاح کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. تو فرمایا کرتے تھے کہ دھن رے دھنیا اپنی دھن, پرائی دھن کا پاپ نہ پن. آج کے نوجوان تو نہیں سمجھتے کہ پہلے جو ہے وہ جو روئی ہوتی ہے نا, روئی کاٹن روئی, تو اس کو دھنا جاتا ہے اور اس کو دھننے والا وہ دنیا کہلاتا ہے. وہ لکڑی سے اس کو دھنتا تھا اور دھننے کے بعد اس کو نرم کر کے پھر اس کو لحاف کے اندر ڈالا جاتا تھا, پھر وہ لحاف اوڑھنے کے قابل ہوتا تھا. تو حضرت فرماتے تھے کہ دھن رے دنیا اپنی دھن, پرائی دھن کا پاپ نہ پن. یعنی تیرے سامنے جو روئی رکھی ہے, ارے تو اس کو دھننے میں لگا رہے, تو دوسرے کی طرف کیوں دیکھتا ہے؟ تو دھن رے دنیا اپنی دھن اور پرائی دھن کا پاپ نہ پن, اور تیری روئی میں کہ بنولے تو اپنی روئی کے بنولے چن. یعنی تیری روئی کے اندر تو خرابی موجود ہے, خامی موجود ہے, اس کے اندر تو بنولا موجود ہے, اور اگر یہ بنولا اس کے اندر موجود رہا تو یہ اس قابل نہیں ہوگی اس کا تکیا بنایا جائے, اس کا لحاف بنایا جائے. تو تو اپنی روئی کے بنولے چن, تو کہاں دوسرے کی فکر میں لگ گیا. تو اس لیے اپنی فکر کرنی چاہیے, دوسروں کی فکر نہیں کرنی چاہیے. پہلے اپنے آپ کو تو درست کر لیں, پہلے اپنے آپ کو تو ٹھیک کر لیں. ابھی اپنے آپ کو تو ٹھیک کیا نہیں اور دوسروں کی فکر میں لگا ہوا ہے. آگے حضرت نے فرمایا کہ علماء بھی نفع متعدی کی افضلیت کے مسئلے میں دھوکے میں ہیں. علماء بھی, وہی بات جو میں نے حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ کے قول نقل کیا کہ علماء بھی نفع متعدی کی افضلیت کے مسئلے میں دھوکے میں ہیں, اور واعظین بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم کو کچھ محنت کی ضرورت نہیں, وہی نفع لازم کے لیے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. واعظین بھی یہ سمجھتے ہیں بس تمام سامعین کی گٹھڑی قیامت میں ہم کو مل جائے گی, کہ جن جن لوگوں کو ہم واعظ سنا رہے ہیں بس ان کی نیکیاں ہمیں مل جائیں گی, ہمارا کام بن جائے گا, تو ہمیں اپنے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. تو یہ دھوکہ ہے, آج یہ دھوکہ ہم سب کو لگا ہوا ہے کہ ہم دوسروں کی فکر تو کرتے ہیں لیکن اپنی فکر سے اور اپنے آپ سے غافل ہیں, جبکہ اپنی فکر پہلے کرنی چاہیے. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اکابر اولیاء امت میں سے گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی کسی شخص کے ساتھ عزت کا معاملہ فرماتا ہے, کیا کسی شخص کے ساتھ عزت کا معاملہ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نفس کی ذلت اور حقارت کو اس کے سامنے کھول دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ عزت کا معاملہ فرماتا ہے, اس کے نفس کی ذلت اور حقارت کو اس کے سامنے کھول دیتا ہے. اور جب وہ اپنے نفس کی ذلت اور حقارت کو دیکھتا ہے, اپنے نفس کی خرابی کو دیکھتا ہے, اس کے پیش نظر ایک ہی بات ہوتی ہے, کہتا میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. اور فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ذلت کا معاملہ فرماتا ہے, جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ذلت کا معاملہ فرماتا ہے, اس سے اس کے نفس کی ذلت اور حقارت سے اس کو غافل کر دیتا ہے. پھر وہ اپنے نفس کی نگرانی سے غافل ہو جاتا ہے, اور یہ نفس کی نگرانی سے غافل ہونا علامت اس بات کی ہے اللہ نے اس کے ساتھ عزت کا معاملہ نہیں کیا, اللہ نے ذلت کا معاملہ کیا ہے. تو ڈرنے کا مقام ہے, اپنے نفس کی نگرانی کا پہلے اہتمام کرنا چاہیے, اور پھر اس راستے میں لگنے کے بعد جو سب سے بڑا سبق ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اندر عاجزی اور تواضع کو پیدا کرنا چاہیے. اپنے اندر کی درستی کا پیمانہ ہے نا, اس کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے یہ دیکھیں کہ میرے اندر غصہ کتنا ہے, میرے جذبات کتنے قابو کے اندر ہیں. یہ نہ دیکھے کہ میں عبادت کتنی کرتا ہوں, میں تلاوت کتنی کرتا ہوں, ذکر اذکار کتنا کرتا ہوں. یہ دیکھے کہ میرے اندر جذبات قابو میں ہیں یا نہیں, میری نگاہ قابو میں ہے یا نہیں, میری زبان قابو کے اندر ہے یا نہیں, اللہ کی مخلوق کے ساتھ میرا برتاؤ کیا ہے. اور جو جتنا اللہ کی نسبت اور معرفت میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے, اس کے اندر فنائیت بڑھتی چلی جاتی ہے, عاجزی اور انکساری بڑھتی چلی جاتی ہے. ہمارے سلسلے کے سرتاج حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے شخص ہیں کہ ہزاروں علماء اور مشائخ اور صوفیہ حضرت سے بیعت ہیں, اصلاح و تربیت کا تعلق ہے. کتنے بڑے بڑے مشاہیر علماء حضرت کے قدموں میں جا کر زانو ادب طے کیے, لیکن کیا کیفیت ہے کہ رات کو اللہ سے مناجات کرتے ہیں, اور جب رات کو اللہ سے مناجات کرتے ہیں تو اللہ سے کیا کہتے ہیں, ایسے یا اللہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, یا اللہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, یا اللہ میں تو خالی ہوں. یہ لوگ میرے ساتھ عزت اور احترام کا معاملہ کرتے ہیں, انہیں میری حقیقت معلوم نہیں ہے. یا اللہ تو میری حقیقت کو جانتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں بالکل خالی ہوں. یا اللہ تو ان لوگوں کی برکت سے, کہ میں تو اچھا نہیں ہوں لیکن یہ لوگ مجھے اچھا سمجھتے ہیں, تو ان لوگوں کی برکت سے یا اللہ تو میری مغفرت فرما دے. اب اندازہ لگائیے کتنے بڑے شخص ہیں. اور فرمایا کرتے تھے کہ بھائی میں تو اس نیت سے کسی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہوں, یہ نہیں کہ میں اسے بخشوا کے جنت میں لے جاؤں گا, کہ کل اگر یہ بخشا گیا تو پھر یہ مجھے چھوڑنے والا نہیں ہے, یہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں لے جائے گا. یہ ہمارے اکابر سے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے ابو حنیفہ وقت تھے, لیکن فرماتے تھے کہ اس راستے میں لگنے کے بعد جس مقصد کے لیے ہم سب یہاں پہ جمع ہوئے ہیں, اللہ یہ راستہ ہم سب کے لیے آسان کر دے, اس راستے کی حقیقت اللہ ہمارے سامنے منکشف فرما دے, ہمارے دلوں پر اس کی حقیقت کو کھول دے, یہ جا پسندی اللہ ہمارے اندر سے نکال دے. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ساری زندگی کام میں لگے رہنے کے بعد, ایک دو دن نہیں, ایک دو مہینے نہیں, ساری زندگی کام میں لگے رہنے کے بعد جسے یہ بات حاصل ہو گئی کہ مجھے کچھ بھی حاصل نہ ہوا, فرمایا اسے سب کچھ حاصل ہو گیا, اسے سب کچھ حاصل ہو گیا. آج تو ہم دعوے دار بن جاتے ہیں, آج تو اپنی بڑائی اور کمالات کے دعوے کرنے لگتے ہیں. یاد رکھیے کہ یہ دعویٰ اندر آ جانا یہی تو علامت ہے, خام ہونے کی, پختہ ہونے کی علامت نہیں ہے, یہ خام ہونے کی علامت ہے کہ انسان کے اندر دعویٰ آ جائے. ارے یہ راستہ تو اپنے دعوے کو فنا کرنے کا ہے, یہ تو اپنی انا کو مٹانے کا ہے, یہ دعویٰ کرنے والا راستہ نہیں ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس طریق پر جا رہے ہیں, ہم اپنے بڑوں کے منشا کو پہچانے یا نہیں پہچانے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے جو میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ ہم تعلق کرتے ہیں صرف بیعت کا, اصلاح کا نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی حالت کو کھول کر سامنے نہیں رکھتے, اور جب اپنی حالت کو کھول کر سامنے نہیں رکھتے پھر اندر کی جو خرابیاں ہیں اور اندر کی جو بیماریاں ہیں پھر وہ پروان چڑھتی رہتی ہیں، پھر وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس بیماری کو، اندر کی خرابی کو دور کرنے کا بھی طریقہ یہ ہے کہ اس خودی کو پامال کر دے۔ یہ خودی ہے، آدمی جو نہیں بتاتا نا شیخ کو، شیخ سے جو چھپاتا ہے، یہ خودی ہے۔ اور جب تک اس خودی کو پامال نہیں کرے گا اس وقت تک یہ گرہ کھلنے والی نہیں، یہ راستہ کھلنے والا نہیں۔ اور پھر جب بتاتا ہے تو اچھے اچھے حالات بتاتا ہے، رنگین حالات بتاتا ہے، سنگین حالات نہیں بتاتا، خواب بتاتا ہے اچھے اچھے، اچھی اچھی باتیں بیان کرتا ہے تاکہ شیخ میرا معتقد ہو جائے۔ ارے بھائی سنگین حالات بتاؤ کہ میری حالت ہی اندر سے اتنی خراب ہے کہ میرا غصہ قابو میں نہیں، میرے جذبات قابو میں نہیں، میری نگاہ قابو میں نہیں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ میرا برتاؤ کیا ہے، اپنے والدین کے ساتھ میرا برتاؤ کیا ہے۔ آج لوگ بزرگوں کے سامنے جا کر ادب اور احترام سے پیش آتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ گھروں کے اندر اپنے والدین کے ساتھ بدترین رویہ ہوتا ہے۔ وہ طالبین اور سالکین بھی اس کے اندر شامل ہیں اور دینی مدارس کے طلبہ بھی اس کے اندر شامل ہیں کہ جب گھروں میں جاتے ہیں اپنے والدین کو وہ عزت اور احترام نہیں دیتے۔ یاد رکھیے کہ یہ علم تو حاصل ہو جائے گا، یعنی ایک نصاب کی تکمیل تو ہو جائے گی، کتابیں پڑھ کر تو فارغ ہو جائیں گے، لیکن اگر اپنے اساتذہ کا، اپنے بڑوں کا ادب نہ کیا، اس علم کی برکت حاصل نہیں ہوگی، اس علم کا نور حاصل نہیں ہوگا۔ وہ برکت اور نور تو جب حاصل ہوتا ہے کہ جب اندر سے فنا آتی ہے، اور اس فنا کی نشانی یہ ہے کہ اپنے بڑوں کے سامنے اپنے کو چھوٹا سمجھے۔ آج تو بڑوں سے بڑا اپنے کو سمجھتا ہے، تو کیسے تیرے لیے علم کا نور آئے گا، کیسے تیرے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی برکت اور رحمت شامل حال ہوگی۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ بزرگوں کے پاس دعا کرانے کے لیے جاتے ہیں، لیکن گھروں میں دعا کے وہ عظیم سائے موجود ہیں، وہ عظیم سرمائے موجود ہیں جو والدین کی شکل میں ہیں، کبھی ان کو سلام بھی نہیں کرتا، کبھی ان کی طبیعت بھی نہیں پوچھتا، تو تجھ پر اللہ کی رحمت کیسے مبذول ہوگی۔ یاد رکھیے کہ بزرگوں کا درجہ، پیر کا درجہ بعد میں ہے اور والدین کا درجہ پہلے ہے۔ ہمارے یہاں شخصیت پرستی نہیں سکھائی جاتی۔ بعض لوگوں کو یہ دھوکہ لگ جاتا ہے کہ یہ پیری مریدی شاید کوئی شخصیت پرستی ہے۔ یہاں شخصیت پرستی نہیں ہے، یہاں خدا پرستی سکھائی جاتی ہے، اللہ کا بنایا جاتا ہے، اللہ سے جوڑا جاتا ہے۔ پیر کیا کرتا ہے؟ پیر یہ کرتا ہے کہ ایک مرید کو بنا کر، سنوار کر، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار تک پہنچا دیتا ہے کہ آپ اسے اللہ کے دربار تک پہنچا دیجئے۔ تو یہاں شخصیت پرستی نہیں ہے، یہاں تو درجہ بدرجہ بتایا جاتا ہے کہ کس کا کیا حق ہے اور کس کے حق کو کیسے ادا کرنا ہے۔ کہ اگر عبادات کے اہتمام میں لگے رہے، ذکر اذکار کے اہتمام میں لگے رہے، لیکن اپنے گھر والوں کے حق کو پامال کرتے رہے، تو پھر اس عبادات اور اذکار کا کیا فائدہ ہوگا؟ کہ نہ ماں باپ کا ادب اور احترام کیا، نہ بیوی کو عزت اور احترام دیا، تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت لقمان حکیم، ان کے نام سے سورہ لقمان بھی قرآن مجید میں ہے، اپنے بیٹے کو نصائح کی وہ بھی موجود ہے، فرماتے ہیں کہ میں 300 برس تک میں مختلف ادویات سے لوگوں کا علاج کرتا رہا۔ کتنے؟ 300 برس تک مختلف ادویات سے میں لوگوں کا علاج کرتا رہا، لیکن میں نے جو لوگوں کی بیماری میں سب سے زیادہ فائدہ جس دوا کا دیکھا، فرمایا کہ وہ دوا کیا ہے؟ جس جو میں نے اپنے تجربے سے سیکھا، وہ دوا عزت اور محبت ہے، وہ دوا عزت اور محبت ہے، کہ ہر ایک کو عزت دو، ہر ایک سے محبت سے پیش آؤ۔ اس کو کہتے ہیں نا ڈیو ریسپیکٹ، جس کی جو مطلوبہ عزت ہے اسے دو، جو والدین کی عزت ہے انہیں دو، جو بیوی کی عزت ہے انہیں دو، بڑوں کو بھی عزت دو، چھوٹوں کو بھی عزت دو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کے پاس سے گزرا کرتے تھے، آپ انہیں سلام فرماتے تھے۔ آج ہم بڑوں کو سلام نہیں کرتے، یہ ہمارے نبی کی سیرت ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے جس دوا کا سب سے زیادہ فائدہ دیکھا، جو میں نے اپنے تجربے سے سیکھا، وہ عزت اور محبت ہے۔ کسی نے کہا جی اگر اس سے بھی فائدہ نہ ہو تو کیا کرے، اگر اس سے بھی فائدہ نہ ہو تو کیا کرے؟ عجیب جواب دیا، فرمایا کہ دوا کی مقدار بڑھا دے، دوا کی مقدار بڑھا دے، یعنی اور عزت دے، اور محبت دے۔ اور دل بھائی عزت اور محبت سے جیتے جاتے ہیں. تلخی اور سختی سے تو دل توڑے جاتے ہیں. عزت کسی کو جو دو گے اور اس کو محبت کا جو برتاؤ کرو گے, یہی وہ طریقہ ہے دلوں کو جیتنے کا اور دلوں میں گھر کرنے کا. تو بات یہ چل رہی ہے, عقیم الوپت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واعظین بھی سمجھتے ہیں کہ ہم کو کچھ محنت کی ضرورت نہیں, تمام سامعین کی گھڑیاں قیامت کے دن ہمیں مل جائیں گی. اور فرمائے کہ دیکھنا کیسے ملتی ہے, یعنی یہ دھوکہ ہے نا کہ دوسروں کی نیکیاں ہمیں مل جائیں گی, ہم تو لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں. نہیں, اپنے لیے نفع لازم کا اہتمام کرنا ضروری ہے, اور اس کے لیے شیخ سے رابطہ ضروری ہے, ایک مضبوط تعلق ضروری ہے. رسمی تعلق نہیں, اسمی تعلق نہیں. میرے شیخ حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ آج کے زمانے میں ہر آدمی نے اپنے دو شیخ بنا رکھے ہیں. ایک شیخ تو وہی ہے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے, بیعت ہوا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے فلاں شیخ سے میرا تعلق ہے. لیکن فرمایا کہ یہ تو بتانے کے لیے ہے, در حقیقت اس نے اپنا جو شیخ بنا رکھا ہے اپنے نفس کو بنا رکھا ہے کہ جو اس کا نفس کہتا ہے یہ وہ کرتا ہے. اور آج کے زمانے میں یہ کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں نے سوشل میڈیا کو اپنا شیخ بنا رکھا ہے, اس گوگل کو لوگوں نے اپنا شیخ بنا رکھا ہے کہ ہر چیز کو وہیں سے ڈھونڈنا چاہتے ہیں. ارے بھائی, لوگوں کی تربیت, لوگوں کی اصلاح, لوگوں کی درستی انسانوں کے ذریعے سے ہے, اس گیجٹ کے ذریعے سے نہیں ہے, اس ڈیوائس کے ذریعے سے نہیں ہے. آج لوگ ہر کام جو ہے اس ڈیوائس سے نکالنا چاہتے ہیں. کسی نے بیوی کو 6 طلاقیں دے دی, کہا کہ بھائی جاؤ کسی مفتی کے پاس جاؤ, جا کر فتوا لو, یہ بیوی تو حرام ہو گئی. کہتے نہیں, ہم نے گوگل پہ دیکھ لیا تھا اور گوگل سے مسئلہ پوچھ لیا تھا اور گوگل نے کہا نہیں, ایک ہی طلاق ہوئی ہے, یہ تو بربادی ہے. تو آج کے زمانے میں یہ سوشل میڈیا یہ بھی بربادی کا پورا سامان ہے. تو اللہ والوں کے ساتھ بھائی اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے, اس تعلق کو جوڑنا چاہیے, اور اصل چیز اصلاح کا اہتمام ہے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اگر کوئی بیعت ہونے کے لیے آتا تھا, حضرت فرماتے تھے بھائی اصلاح کا تعلق قائم کر لو, خطوں کی دعوت شروع کر دو, آنا جانا شروع کر دو. اگر تمہیں مجھ سے مناسبت ہو جائے اور مجھے تم سے مناسبت ہو جائے تو بیعت بھی ہو جانا, اور اگر کبھی تمہیں مجھ سے مناسبت نہ ہوئی تو تمہارے پاس راستہ کھلا ہے کسی اور سے بیعت ہو جانا. اور پھر ایسی مثالیں موجود ہیں. اور حضرت قسم کھا کر یہ بات فرماتے تھے میں قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی اصلاح کے اہتمام کے اندر لگ جائے, نفع میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی, نفع کے اندر ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی. شرط یہ ہے اس کے اندر طلب سچی ہونی چاہیے, دل کے اندر سچائی ہونی چاہیے. اور پھر ایسی مثالیں بھی موجود کہ بہت سے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء ایسے ہوئے کہ جنہیں اجازت پہلے ہوئی, اصلاح پہلے ہوئی اور بیعت بعد میں ہوئی, کہ اصلاح کے اہتمام کے ساتھ ساتھ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت کے قلب پر وارد ہوا, حضرت نے اجازت بیعت دے دی. انہوں نے کہا حضرت تو ہم ابھی تک بیعت بھی نہیں ہوئے. فرمایا کہ ابھی کر لیتا ہوں بیعت. تو اصلاح پہلے ہوئی, اجازت پہلے ہوئی اور بیعت بعد میں ہوئی. اس لیے بھائی آسان سی بات ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کے اہتمام میں لگنا چاہیے. اور دوسرا ملفوظ حضرت کا, اس کو کہہ کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. اشرف الثوانے میں حضرت نے یہ لکھا اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول لکھا. فرمایا کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو دو باتیں حاصل ہو جائیں, جس شخص کو دو باتیں حاصل ہو جائیں وہ اللہ تعالی کا قرب آسانی سے پا لیتا ہے. دو باتیں حاصل ہو جائیں, فرمایا کہ سالک کیسے کہتے ہیں, وہی شخص جو اللہ کے نسبت اور معرفت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے مرشد کی رہبری میں اس راستے کو طے کر رہا ہے. یہ کون ہے؟ یہ سالک ہے, اپنی مرضی سے طے نہیں کر رہا, اپنے مرشد کی رہبری میں طے کر رہا ہے, تو یہ سالک ہے. تو فرمایا کہ سالک اگر یہ دو چیزیں حاصل کر لے, پہلی چیز ہے اتباع سنت اور دوسرے فرمایا کہ شیخ کی محبت, تو چاہے اسے کتنے ہی گمراہ کن وسوسے آئیں, ایک اتباع سنت اور ایک محبت شیخ, اس کے بعد چاہے کتنے ہی گمراہ کن وسوسے آئیں, یعنی برے برے خیالات آئیں, برے برے وساوس آئیں. فرماتے تھے کہ در حقیقت وہ ہدایت کے انوار میں ہے, وہ ہدایت کے انوار میں ہے. آپ دیکھ لیں کہ صحابہ کو بھی بڑے بڑے خیالات آتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جا رہے ہیں, دیکھا کہ حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ تیز تیز قدموں سے جا رہے ہیں. پوچھا کہ حنزلہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ مجھے تو اتنے حنزلہ تو تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا, اتنے برے برے خیالات آتے ہیں کہ میں زبان پہ نہیں لا سکتا. میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہا ہوں کہ جا کر اپنی اس مشکل کو بیان کروں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ بھئی خیالات تو مجھے بھی آتے ہیں, چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں کہ تم مسئلہ پوچھو گے مسئلہ میرا بھی حل ہو جائے گا. جا کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے دعائی دی, نافق حنزلہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ حنزلہ تو منافق ہو گیا. پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا اتنے برے برے خیالات آتے ہیں, وساوس آتے ہیں کہ زبان پر لانا مشکل ہے, کہ زبان جل کر کوئلہ ہو جائے وہ آسان, لیکن زبان سے بیان نہیں کر سکتا. آپ نے ایک ہی بات فرمائی, کیا وہ برے لگتے ہیں؟ کہا جی برے لگتے ہیں, جبھی تو آپ کے پاس آئے. فرمایا کہ کھلے ہوئے ایمان کی دلیل ہے کہ چور وہیں آتا ہے جہاں پہ خزانہ ہے. تو اگر اتباع سنت ہے اور محبت شیخ موجود ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر گمراہ کن وسوسے آتے ہیں, تو فرماتے ہیں کہ یہ ہدایت کے انوار میں ہے, یہ شخص ہدایت کے انوار میں ہے. کیونکہ جب شیخ کے دامن سے وابستہ ہے تو یہ حفاظت کے حصار میں بھی ہے, یہ اس حفاظت کے حصار سے باہر نہیں ہے. اور فرمایا کہ جس میں یہ دو باتیں نہیں, جس شخص میں نہ اتباع سنت ہے اور نہ محبت شیخ موجود ہے, تو جس میں یہ دو باتیں نہیں, اگر بظاہر وہ انوار کا مشاہدہ کرے, اسے انوار نظر آئیں, روشنیاں نظر آئیں, اچھے اچھے خواب نظر آئیں, مگر حقیقت میں وہ ظلمات کے اندر گھرا ہوا ہے, وہ ظلمات کے اندر گھرا ہوا ہے. بے رفیق ہر کے شد در راہ عشق, عمر بگزشت نشد آگاہ عشق, کہ بغیر رہبر اور رفیق کے اگر اس منزل کو تو طے کرنا چاہے گا تو عمر تو گزر جائے گی, لیکن اس راہ عشق سے تو واقف نہیں ہوگا. ارے وہ تو جب ہی واقف ہو سکتا ہے تو کسی رہبر کا دامن پکڑ لے, کسی رہبر کی رہبری میں آ جا, پھر تو تیرے لیے یہ راستہ آسان ہے, ورنہ زندگی گزر جائے گی, ٹھوکرے تو کھاتا رہے گا لیکن اس راستے کو طے نہیں کر سکتا. تو فرمایا کہ یہ شخص ظلمات کے اندر گھرا ہوا ہے کہ جس نے نہ اتباع سنت جس کے پاس ہے اور نہ محبت شیخ جس کے پاس ہے. پھر آگے حضرت نے فرمایا کہ میرا ذوق یہ ہے, مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ذوق یہ ہے کہ شیخ کی محبت بھی اصل مقصود نہیں بلکہ وہ ذریعہ ہے اتباع سنت کا, کہ اس صحبت میں جب آتا ہے, اس دامن سے جب وابستہ ہوتا ہے, تو شیخ کی جو صفات ہیں, اس کے جو اخلاق کا پرتو ہے, اس کی جو صفات کا پرتو ہے, جب اس تعلق پر پڑتا ہے, اس کے اندر خود بخود وہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. پھر جس کام کا کرنے سے مشکل نظر آ رہا تھا, اب وہ کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے, اور جن گناہوں کو چھوڑنا پہلے مشکل تھا, ان گناہوں کو چھوڑنا بھی آسان ہو جاتا ہے. تو برکت کس کی ہوتی ہے؟ برکت بھائی شیخ کی ہوتی ہے. اور میں مثال عرض کر رہا تھا, ابھی دو دن پہلے بھی میں نے مثال عرض کی, کہ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا, اللہ والے, یہ روحانیت کا پاور ہاؤس ہے. یہ بجلی آ رہی ہے نا, اس بجلی کا جو کنیکشن ہے کسی پاور ہاؤس کے ساتھ ہے, جبھی تو یہ روشنی یہاں پر موجود ہے. اگر اس پاور ہاؤس سے اس کا کنیکشن منقطع کر دو, ابھی اندھیرے چھا جائیں گے. تو یہ اللہ والے جو ہیں, اہل اللہ, یہ روحانیت کا پاور ہاؤس ہے. تو بیعت ہونے کے بعد انسان جب ان سے بیعت ہو جاتا ہے, اس کا کنیکشن پاور ہاؤس سے تو جڑ جاتا ہے, لیکن ایک کام خود کرنا پڑتا ہے. جیسے یہاں پر بھی ایک کام خود کرنا پڑتا ہے کہ اس لائٹ کو آن کرنے کے لیے بٹن دبانا پڑتا ہے, کہ کنیکشن تو پاور ہاؤس سے جڑا ہوا ہے, اور اگر کوئی بٹن نہ دبائے ایسے ہی بیٹھا رہے تو کیا ہوگا؟ اندھیروں میں بیٹھا رہے گا, نہ لائٹ ہوگی نہ پنکھا ہوگا, تو پھر اس پاور ہاؤس کا فائدہ نہیں ہوگا. اسی طرح سے اللہ والوں سے جب وابستگی ہو گئی, اس روحانیت کے پاور ہاؤس سے ہم جڑ گئے, اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب اصلاح کا بٹن دبانا ہے, اصلاح کا بٹن آن کرنا ہے, پھر تو ان سے فائدہ ہوگا. اور اگر اصلاح کا بٹن آن نہیں کیا, پھر وہی مثال ہے کہ پاور ہاؤس سے تو جڑا ہوا ہے لیکن پھر محروم ہے. ارے کیوں محروم ہے؟ اس لیے محروم ہے کہ یہ محرومی اس کی اپنی اختیاری ہے, یہ غیر اختیاری نہیں ہے, یہ خود اس کوتاہی کا شکار ہے. یہ اپنی اصلاح کرنا نہیں چاہتا, اپنے آپ کو درست کرنا نہیں چاہتا. اس لیے بھائی اللہ کی مخلوق سے حسن ظن رکھو، نیک گمان رکھو، اپنے آپ سے بدگمانی ہونی چاہیے، اپنے نفس کو برا ہونا چاہیے۔ غالب نے ایک شعر کہا، کہتا ہے کہ عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا کہ دھول چہرے پہ تھی اور آئینہ صاف کرتا رہا، دھول چہرے پہ تھی اور آئینہ صاف کرتا رہا، کہ لگا کہ آئینہ خراب ہے، آئینے کے اوپر دھول ہے، اور دھول تو چہرے پہ تھی، اپنے چہرے کی دھول نظر نہیں آئی، اپنے چہرے کی گرد نظر نہیں آئی۔ آج ہماری بھی یہی کیفیت ہے، ہمیں دوسروں میں عیب نظر آتے ہیں لیکن اپنی خامیاں نظر نہیں آتی۔ تو ہمیں اللہ والوں سے صحیح اصلاح کا تعلق قائم کرنا چاہیے، اپنی خرابیوں کو پیش کرنا چاہیے، اور دوسروں سے قطع نظر ہو کر پہلے اپنی زندگی کی کتاب میں جھانکنا چاہیے، اس کی ورق گردانی کرنی چاہیے کہ میری کتاب میں کیا لکھا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی کتاب کا حساب دینا ہے۔ جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تو ہمارے لیے ہماری کتاب کھولی جائے گی، کسی اور کی کتاب ہمیں نہیں پکڑائی جائے گی۔ تو کیوں کسی اور کی کتاب میں جھانکتے ہیں، کیوں کسی کے کنسوئے لیتے ہیں، کیوں کسی کے بارے میں ہم گمان قائم کرتے ہیں؟ اللہ کی مخلوق سے حسن ظن رکھو، نیک گمان رکھو، اور سوء ظن برا گمان اپنے نفس سے ہونا چاہیے، اپنے آپ سے ہونا چاہیے۔ میرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ان کے شیخ حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ نے بیعت کیا تو بیعت کے وقت یہ نصیحت فرمائی کہ اپنی ان آنکھوں کے ساتھ کسی کو برائی کے اندر مبتلا دیکھنا، اس کی حقارت دل میں لے کے نہ آنا، گناہ کو تو برا سمجھنا لیکن گنہگار کو برا نہ سمجھنا۔ آج ہم گنہگار کی حقارت دل میں لے آتے ہیں، ارے بھائی وہ جس گھڑی توبہ کرے گا وہ اللہ کا ولی بن جائے گا، اللہ کا دوست بن جائے گا، اور ہم حقارت دل کے اندر لائیں گے ہم مارے جائیں گے۔ اور یہ بدگمانی کا مرض ایسا مرض ہے کہ کسی سے بدگمان ہو گیا تو ہو گیا، ارے وہ تو کب کی توبہ کر چکا، وہ تو اللہ سے معاملہ صاف کر چکا، اللہ سے صلح کر چکا، اور یہ دل میں بدگمانی لیے بیٹھا ہے۔ تو اللہ کی مخلوق سے دل صاف ہونا چاہیے، اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رکھ کر اپنا حساب کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا میرا انجام کیا ہوگا، کیا انجام ہوگا۔ اس لیے بڑی اہم بات کی کہ عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا کہ دھول چہرے پہ تھی اور آئینہ صاف کرتا رہا۔ اللہ ہمیں صحیح فکر عطا فرمائے، اور اس جلسے کا جو مقصد ہے اللہ اس میں ہمیں کامیاب فرما دے۔ اللہ ہمارے ان بڑوں کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ آج یہ فکر کرنے والے دنیا میں کہاں ہیں؟ ہمیں قدر کرنی چاہیے اپنے بڑوں کی، اور اصل قدر یہی ہے کہ بھائی ان کی تعلیم پہ عمل کر لو، ان کی تعلیم پہ عمل کر لو۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کا خواب بیان کیا، ایک شخص کو زیارت ہوئی خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ زبان سے میری تعریف کرتے ہیں میرا ان سے اتنا دل خوش نہیں ہوتا جتنا اس سے میرا دل خوش ہوتا ہے کہ جو میری سنتوں کا اتباع کرتا ہے۔ تو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی اسی طرح اللہ والے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ چاہے وہ خدمت نہ کرے، پاؤں نہ دبائے، جوتیاں نہ اٹھائے، لیکن اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جو ان کا کہنا مان لے، ان کے منشا کو پہچان لے، اس سے دل خوش ہوتا ہے۔ اور جب دل خوش ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ فیوزات منتقل ہونے لگتے ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی کسی اللہ والے کے دل میں جگہ بنا لو، کسی اللہ والے کے دل میں جگہ بنا لو۔ آج تو نہ معلوم کس کس کے دل میں جگہ بنانے کی فکر ہے، لیکن فکر نہیں ہے تو کسی اللہ والے کے دل میں جگہ بنانے کی فکر نہیں ہے۔ کس کس کو میسج جاتا ہے، کس کس کو پیغام جاتے ہیں، سارا دن یہی موبائل ہاتھ میں چلتا رہتا ہے، وہی بات کے نقصان ہی نقصان، بربادی بربادی۔ تو حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے کہ کسی اللہ والے کے دل میں جگہ بنا لو، کیوں کہ یہ جو اللہ والوں کے جو دل ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز ہے، اور جب ان قلوب پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہوتی ہیں تو جو ان سے جڑا ہوا ہوتا ہے پھر وہ بھی محروم نہیں ہوتا، پھر وہ تجلیات وہاں منتقل ہونے لگتی ہیں۔ آسان سی بات ہے، تو ان دلوں کے اندر جگہ بنانی چاہیے۔ اور وہ کیسے بنتی ہے؟ بہت آسان ہے، ان کی بات ماننے والا بن جائے، اپنی اصلاح کے اہتمام کے اندر لگ جائے، پھر دیکھے کہ کس طرح سے وہ فیوز و برکات منتقل ہوتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ فیض کی جو مثال ہے نا، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کہتے ہیں نا بزرگوں کے پاس فیض لینے کے لیے جاتے ہیں، فرمایا کہ فیض کی مثال پانی کی ہے۔ اور پانی نشیب میں جاتا ہے، پانی اونچائی پہ نہیں جاتا۔ تو اللہ والوں کے پاس جب جاؤ تو نشیب بن کر جاؤ، اپنی انا کو باہر چھوڑ کر جاؤ، پھر دیکھو وہ فیض خود بخود منتقل ہونے لگے گا اور دل کے اندر محسوس ہوگا کہ دل میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے، اس تبدیلی کا احساس بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ فکر عطا فرمائے، اور اس جلسے کی جو برکات ہیں اللہ وہ مجھے نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت کے سائے کو تازیر ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، اس چمن کو اللہ ہمیشہ شاد و آباد رکھے، پھلتا پھولتا رکھے، ترقی کے ساتھ رکھے، اور یہاں سے دین کی اور اصلاح کی جو بہاریں ہیں وہ سارے عالم کے اندر جاری و ساری رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔